الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى نے ایک ہی صورت میں تھوڑے سے فاصلے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقویٰ کے بارے میں تین آیات یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اور ان تین آیات میں مجموعی طور پر تقویٰ کے پانچ انعامات کا ذکر فرمایا ہے. آدمی کی طبیعت حریص ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے حرص ہماری طبیعت میں رکھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر نیک اعمال کرنے پر اور گناہوں سے بچنے پر جنت نہ بھی دیتے اللہ تعالیٰ تو یہ ان کا حق تھا. تو اللہ کے جو نیک بندے جو ہر حال میں اللہ ہی کے رہتے ہیں وہ پھر بھی اللہ ہی کے رہتے اگر جنت نہ ہوتی, اور گناہ کرنے پر جہنم نہ ہوتی تب بھی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ وہ گناہوں سے پھر بھی بچتے. یہ سوچ کر کہ جس کی اتنی نعمتیں جس ذات کی ہمارے اوپر ہیں تو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ہو جائے تو فوراً منا لینا چاہیے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, یہ جو ہے نا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اصل میں ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا. یہ دراصل اللہ تعالی سے دل لگانا ہے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, کیونکہ دل لگانے سے ہم نے اللہ تعالی کو اپنا محبوب بنا لیا. حکیم الامت فرماتے ہیں معشوق کا لفظ اللہ کے لیے سوء ادب ہے. معشوق کے لیے معشوق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے حق میں سوء ادب ہے, اس لیے فرمایا محبوب کا لفظ استعمال کیا کرو, تم اپنے لیے عاشق کا لفظ استعمال کر لو. تو یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم نے گویا اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لیا اور ہم اللہ کے عاشق ہو گئے ایک طرح سے. تو محبوب کو حق حاصل ہے ناز دکھانے کا, محبوب کو حق حاصل ہے ناز دکھانے کا, اور عاشق کا حصہ یہ ہے کہ وہ محبوب کے ناز اٹھائے. تو خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں کہ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, سو بار اگر روٹھیں سو بار منانا ہے. اگر وہ کسی نافرمانی سے سو بار ہم سے نافرمانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو روٹ جاتے ہیں گناہ سے نافرمانی سے, تو سو بار بھی اگر روٹ جائے تو سو بار منا لو, اور یہ کرنا پڑے گا. جب تم نے دل لگایا ہے تو کرو اس کو. تو اللہ تعالیٰ کے جو اگر اللہ تعالیٰ نیک اعمال پر اللہ نے اور گناہ سے بچنے پر جنت نہ بھی رکھی ہوتی تو اللہ کے عشاق پھر بھی اللہ ہی کے رہتے. اور اگر گناہ کرنے پر جہنم نہ ہوتی تب بھی اللہ کے عشاق کا خاصہ یہی رہتا کہ وہ گناہوں سے بچتے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری عبادت ہماری کاوشوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھ دیا, بلکہ بہت سے انعامات تو اللہ دنیا میں عطا فرما دے اور آخرت میں جو ملنا ہے وہ سو ملے گا. لہذا تقوی پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے. تقوی اختیار کر لو اللہ یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے. اللہ نے گنوایا ہے. صرف ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات ذکر فرما دی. تو فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ, اور ہاں یہ جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ایک مخرج بنا دیتے ہیں, باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں پریشانیوں سے اور تنگی اور عسرت سے, تنگی سے, مصیبتوں سے, ابتلاءات سے, آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ باہر نکلنے کا اس کے لیے اللہ راستہ بناتے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو بند کرنے کی کسی میں سکت نہیں. اسی لیے تو فرمایا یہ جو کچھ بھی ہم نیکی کرتے ہیں, کوئی نیکی اپنی یاد آ جائے یا کسی نیکی کا تذکرہ آ جائے ہماری, اس وقت یہ آیت پڑھ لینی چاہیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو کچھ بھی تم کو نیکی تم نے کی یہ اللہ کی طرف سے ہے, تمہارا تھوڑی کمال ہے, یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, ہاں جو تم جس گناہ کو تم پہنچے ہو, جو تم نے گناہ کیا ہے یہ تمہارے نفس کی شرارت ہے, یہ تمہارے نفس کا قصور ہے, تمہارا قصور ہے. کوئی اپنے نیک عمل یاد آ جائے یا کوئی نیک عمل اللہ کروا لے ہم سے, توفیق دے دیں, تو اس وقت بس یہی آیت پڑھ لینی چاہیے. اس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے. اس آیت میں اپنی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے کہ جو کچھ بھی نیکی ہم سے ہو گئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی, ہمارا کیا کمال ہے. تو بس عجب تکبر کے جراثیم پر گویا کہ یہ ڈی ڈی ٹی چھڑک دیا آپ نے, اور یہ ایسا علاج ہے کہ شیطان کے پاس بھی اس کا توڑ نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا علاج ہے, اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے. تو تقوی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہر تنگی, پریشانی, ابتلاء, آزمائش سے باہر نکلنے کا اللہ راستہ بنا دیتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ راستہ بن جائے, ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آزمائش اور ابتلاء میں بیماری میں مبتلا ہی رکھا جائے, لیکن اس صورت میں تقوی والوں کو انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق, ہمت عطا فرما دیتے ہیں. پریشانیاں اور ابتلاءات کو سہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ ہی کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹنا ہے. بقول حضرت مولانا شاہ محمد احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے, فرمایا کہ چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, یہ جو ابھی میں نے عرض کیا نا کہ دل لگا لیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر, تو اللہ محبوب بن گئے, محبوب کو چھیڑ چھاڑ کا بھی حق ہے. بھائی مجھے بتائیے, اگر کوئی انجان آدمی آ کے آپ کو چٹکی لے لے تو آپ کو ناگواری ہوگی یا نہیں ہوگی کہ بھائی نہ جان نہ پہچان, کیا چٹکی لی, کیوں چٹکی لی؟ اس سے نہ بھی کہا تو دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس کو ہو کیا گیا آ کے چٹکی لے لی. لیکن اگر کوئی یہی کام کوئی جگری دوست, محبوب دوست آگے کرے, آگے آپ کو سلام کرے اور چٹکی لے لے یا ایک ہلکا سا گھوسا مار دے تو آپ کو اچھا لگے گا اور ناگواری بالکل نہیں ہوگی. آپ کہیں گے ہاں بھائی اس سے ہماری بے تکلفی ہے, یا آپ بدلہ لیں گے اس بے تکلفی ہے اور یہ تو اس کو اچھا سمجھیں گے آپ کہ اس کو ہم سے محبت ہے, جبھی تو اس نے بے تکلفی سے اس طرح ہم کو چٹکی لے لی یا ہلکا سا گھوسا مار دیا. تو شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ کون ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ؟ پرتاپ گڑھ کے بہت بڑے اللہ والے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے خط لکھا مفتی محمود حسن گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صاحب فتاوی محمودیہ, ان کو یہ خط لکھا جو ان کے خلیفہ بھی تھے, خلیفہ اعظم کہا جاتا ہے ان کو حضرت شیخ. تو ان کو خط لکھا کہ یہ بتاؤ کہ ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب لکھا مدینہ منورہ حضرت شیخ کو، اپنے شیخ اور مرشد کو، یہ لکھا کہ اس وقت میرے علم کے مطابق ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں، پرتاپ گڑھی، ان کا شعر پیش کر رہا ہوں. یہ چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. اور یہ چھیڑ اللہ تعالی، یہ چھیڑ ہے، ہم میں چھیڑ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ابتلا کہہ دیا، آزمائش کہہ دیا. ولا نبلونکم، کیا ہے؟ آزمائش ہے، ابتلا. اور ہم یہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے، ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساتھی، تو سنبھلے ہوئے لفظ یہی ہیں، ولا نبلونکم. یہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے، ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساتھی. ولا نبلونکم، اب یہ چھیڑ ہے دیکھیے محبوب کی طرف سے، کہ ضرور بال ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف سے، جس کو ہم ٹینشن کہہ دیتے ہیں، آج کل ہر دوسرا تیسرا آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے. والجوع، آگے کے کسی اندیشے کو خوف کہا جاتا ہے، مستقبل میں کوئی چیز پیش آنے کا اندیشہ ہو، اس کیفیت کو خوف کہہ دیتے ہیں. بھوک سے آزمائیں گے. ونقص من الاموال، اور مالوں کے نقصان سے، کبھی نقصان ہو گیا مال کا، کسی نے پیسے چھین لیے، یا دکان میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا. والانفس، اور جانوں کا نقصان ہو گیا، کوئی عزیز اقارب میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، یا ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دوست کوئی رخصت ہو گیا. والثمرات، اور اگر زمینداری ہے تو کھیتی کو نقصان ہو گیا، سیلاب آ گیا، یا کوئی فصل نہیں ہوئی. یا ثمرات کی ایک تفسیر فقہا مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اولاد، ماں باپ کے سامنے اولاد رخصت ہو جائے، آنکھوں کے سامنے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے والدین کے لیے. تو فرمایا کہ یہ اولاد بھی والدین کے حق میں بمنزلہ پھل کے ہوتی ہے، اس لیے اس کی ایک تفسیر ثمرات کی، والثمرات کی یہ بھی ہے، اولاد، بہرحال کچھ بھی مراد ہو، پھلوں کا نقصان مراد ہو، یا اولاد کا دنیا سے چلے جانا ماں باپ کے سامنے یہ مراد ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی طرف سے گویا آزمائشیں ہیں، جس کو محبت کی زبان میں چھیڑ کہہ دیا جائے. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت، ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یہ جو جتنی پریشانیاں، غم، ابتلاءات آتے ہیں، یہ دراصل تجارت ہے. فرمایا یہ تجارتی معاملہ ہے، اور تجارتی معاملے میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک ہاتھ سے مبیع کسی کو دیتے ہیں اور اس سے سمن لیتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے آپ نے چیز دے دی، یہ لو بھائی میں بیچ رہا ہوں، میں نے اس کو بیچا اتنے روپے میں، اس نے کہا میں نے اتنے میں خریدا اور یہ پیسے لے لیے. لینا دینا ہوتا ہے کہ نہیں تجارت میں؟ فرمایا یہ بھی تجارت ہے. اگر آپ غم میں مبتلا ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت نے تو لکھا ہے اولاد جو نافرمان ہو، ماں باپ کو ستاتی ہو، اس سے بھی ماں باپ کا سلوک طے ہوتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایزا پہنچ رہی ہے ان کو، ایک مصیبت ہے، اور مصیبت آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اس سے بھی سلوک طے ہوتا ہے. کسی بیوی کا شوہر ستانے والا ہے، گالیاں دینے والا، پٹائی، یاد رکھیں جو گالیاں دیتا ہو بیوی کو یا پٹائی لگاتا ہو بیوی کی، یہ آج کل بہت ہے، بہت ہوتا ہے، ہمارے ہاں آتے ہیں ایسے مسائل وغیرہ تو پتہ چل جاتا ہے، پٹائی لگائی جا رہی ہے بیوی کی، یہ شخص کبھی بھی صاحب نسبت نہیں بن سکتا، اللہ کے خاص بندوں میں اس کا شمار ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ توبہ نہ کرے اور معاف نہ کرائے اپنی بیوی سے. اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، مؤذن صاحب کے دائیں بائیں کھڑے ہونے والے، ایسے لوگ ہیں جن کی یہ شکایت آتی ہے کہ بیوی کو مارتے ہیں. بھائی کہاں سے ہم صاحب نسبت ہو جائیں گے، کہاں اللہ کا تعلق ہمیں کیسے حاصل ہوگا، تو فرمایا کہ یہ سب یہ تجارت ہے، یہ ابتلاءات، آزمائشیں، مصیبتیں، آپ مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اور اللہ آپ کو اجر دیتے ہیں، اس پر اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنی نزدیکی عطا فرماتے ہیں، تو یہ گھاٹے کا سودا ہوا. ایک دفعہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک تھے، اور حضرت کا جو بیان ہوا وہ سارا کا سارا اس کا خلاصہ یہ تھا اس بیان کا کہ مومن کے حق میں بیماری، مصیبت، پریشانی یہ سب نعمتیں ہیں. جب یہ بیان ختم ہوا، بس یہ بیان کا خلاصہ یہی تھا، جب یہ بیان ختم ہوا تو ایک آدمی آیا جس کے جسم پر کوڑ کی وجہ سے اس کے جسم سے مواد رس رہا تھا، مکھیاں بھنک رہی تھیں، انتہائی شدید تکلیف ہے، وہ مبتلا تھا، لوگوں سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ حاضر ہوا حضرت کے پاس، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، جن کو بڑے بڑے ہمارے اکابر نے اپنا شیخ بنایا اور ان سے اللہ کی محبت سیکھی. وہ آ کے کہنے لگا، حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں اس مرض میں مبتلا ہوں. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں پڑ گئے اور حیرت سے حاجی صاحب کی طرف دیکھنے لگے کہ ابھی تو سارا بیان ہی اس پر ہوا ہے کہ مومن کے حق میں یہ بیماری اور پریشانی اور مصیبت یہ سب نعمتیں ہیں. ان میں اس بیان میں بیماری کا بھی ذکر تھا کہ بیماری بھی نعمت ہے. اب یہ شخص آیا ہے دعا کرانے کی، یہ میری بیماری کی بیماری زائل ہو جائے. تو حضرت حاجی صاحب اب کیا دعا کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. تو حضرت حاجی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا بھی ذرا زور سے کی تاکہ سب کو پتہ چل جائے. تو فرمایا کہ عرض کیا اللہ تعالی سے کہ اللہ بیماری بھی آپ کی طرف سے نعمت ہے اور تندرستی بھی آپ کی طرف سے نعمت ہے، مگر ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، آپ نے ہمیں ضعیف بنایا ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود فرماتے ہیں آپ نے ہمیں ضعیف بنایا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے، اپنے ضعف کی وجہ سے ہم اپنی بیماری کی نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہذا اے اللہ اس بیماری کی نعمت، اس شخص کی اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر دیجیے، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر دیجیے. فرمایا ہم حیران رہ گئے کہ کیا علوم ہے، کیا فہم ہے. تو فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں. اگر وہ راستہ نہ بھی بنایا جائے بیماری، پریشانی، مصیبت سے نکلنے کا، تو اس میں اللہ صبر عطا فرماتے ہیں، صبر کے راستے سے اللہ خوب نوازتے رہتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. دراصل تقوی اختیار کرنے سے تقوی تو ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے تقوی. جس کے پاس یہ چیز نہ ہو، جس بندے کو اللہ سے محبت نہ ہو، تقوی کبھی بھی وہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں کہ اللہ سے محبت نہ ہو اور تقوی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو تقوی اسی وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، یہ سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں، یعنی یہ جو آخری رکوع شروع ہوتا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، یہاں سے لے کے آخر تک، سورہ فرقان کے آخر تک یہ جو آیتیں ہیں، دراصل یہ گویا ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی عاشق اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہو، یہ ایسے ہی ہے، اس کو عاشقانہ زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ کوئی عاشق جیسے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے نا، میرا محبوب ایسے چلتا ہے، میرے محبوب دیکھو، میرا محبوب اتنا پیارا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میرے محبوب کے دن ایسے ہوتے ہیں، میرے محبوب کی راتیں ایسی ہوتی ہیں. یہی تو اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے. کوئی اگر اس کو ستائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. یعنی یہ ان بندوں کی صفات ہیں سورہ فرقان کی ان آخری آیات میں جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں. یہ دلیل محبت ہی کی تو ہے جو اللہ اتنی تعریف فرما رہے ہیں.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں, کیا مانگتے ہیں وہ اللہ سے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما, جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے. یہ ان کی صفات بیان فرمائی. تو معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کو خود بندے سے محبت ہو جاتی ہے. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو ہدیے دینے کو خود ہی جی چاہتا ہے, جی چاہتا ہے یا نہیں, محبوب پر مال نشاور کرنے کو جی چاہتا ہے. لہذا یہ دراصل ہدیے آتے رہتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے. کہیں سے ایسے جگہ سے رزق آ جاتا ہے پتہ بھی نہیں, گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے آ جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تقوی کی برکت سے. اللہ خوش ہو کر ہدیے بھیجتے رہتے ہیں, ذریعہ کسی کو بھی بنا دیتے ہیں. ہمارا تو کام, ہم تو, ہماری تو حیثیت بھائی منشی کی طرح ہے. منشی کو سیٹھ صاحب حکم دیتے ہیں, جاؤ بھائی اتنے پیسے میری تجوری میں سے نکالو اور اس کو دے کر آ جاؤ, اتنے پیسے نکالو فلاں کو دے کے آ جاؤ. ہماری حیثیت منشی کی ہے. اب اگر وہ منشی اعتراض کرے آپ کیوں دے رہے ہیں, اتنا کیوں بھجوا رہے ہیں, وہ کہے گا ظالم تجھے کیا ہاتھ پہنچتا ہے بیوقوف, میرا پیسہ ہے, میں کہہ رہا ہوں جا اس کو دے دے. بالکل اسی طرح جو مال ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, یہ مال اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, اللہ کا ہے. مال اللہ فرمایا, اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے بطور امانت کے. تو تم منشی ہوئے, اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں, لو بھائی جو مال میں نے تمہیں دیا فلاں کو اتنا دے دو. یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. روایات میں آتا ہے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میں انی لاعلم آیتن لو عمل الناس بها لکفتهم, میں ایک آیت ایسی جانتا ہوں, ایک آیت, صرف ایک آیت قرآن کریم کی کہ اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو یہی ایک آیت کافی ہو جائے. پورا قرآن نہیں, ایک آیت کی بات فرما رہے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور اس کے بعد یہی آیت تلاوت فرمائی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہی ایک آیت کافی ہو جائے گی دنیا آخرت کی حاجتوں کے لیے, دنیا آخرت کی مصیبتوں پریشانیوں کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے. عمل تو کریں لوگ, عمل کرنے والے ہو جائیں. لیجئے سب سے بڑا تعویذ ہے یہ ہے سب سے بڑا تعویذ. ایک آیت حضور فرما رہے ہیں اور یہ حضور دے رہے ہیں تعویذ ہم لوگوں کو, اپنی امت کو, کہ یہ لوگ اس آیت پر عمل کر لو ساری تمہاری حاجتیں چاہے دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں, پریشانیاں مصیبتیں سب کے لیے یہ کافی ہے ایک آیت. اسی کی برکت سے اللہ مسئلے حل فرمائیں گے. بس اصل بات یہ ہے کہ تقوی کی برکت سے اللہ تعالی کی محبوبیت حاصل ہو گئی. اس کو یوں ایک مثال سے یوں سمجھیے, جب آدمی اللہ کا محبوب بن گیا, اللہ کو اس سے محبت ہو گئی اور اس کو اللہ سے محبت ہو گئی. اسی کا نام نسبت ہے, نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے, نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. جب محبت ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ کوئی ایک آدمی ہو جو کسی بہت بڑے صاحب اختیار دنیا کے اعتبار سے کوئی شخص ہو, اس سے دوستی ہو جائے, اس روز آنا اس کے پاس جاتا ہو, کچھ وقت گزارتا ہو, چائے بھی پیتا ہو, کچھ باتیں اس سے ہوتی ہوں, روز آنا کی ملاقات ہو, اور یہ کچھ دن اس کے پاس نہ جا سکے تو اس کا اس نے رابطہ کیا, آج کل تو فون بھی ہے, فون پر رابطہ کر لیا کہ بھائی کیا بات ہے تم دو تین دن سے آ نہیں رہے ہو. تو یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں کیا بتاؤں, فلاں مصیبت آئی ہوئی ہے, پریشانی آئی ہوئی ہے, اور میں اس میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ آپ کے پاس میں آ نہیں پا رہا. تو یہ جو چونکہ صاحب اختیار ہے, یہ اس دوست سے یوں کہتا ہے کہ بھائی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, یہ جو تم پریشانی بتا رہے ہو یہ پریشانی تو میں ایک آدھ فون کروں گا یہ ابھی حل ہو جائے گی, میری ایسی جان پہچان ہے, ایسے میرے پاس ذرائع ہیں کہ میں یہ تمہارا ایک فون کر کے ہی تمہاری پریشانی ہٹوا سکتا ہوں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. اور واقعی وہ فون کرتا ہے اور اس کی پریشانی دور کروا دیتا ہے کہ بھائی یہ فلاں شخص کا یہ کام ہے یہ کر دو, اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے, وہ اس کا کام ہو جاتا ہے. تو چند دن اس کے پاس آنا جانے والا دوست جس سے محبت ہو گئی نہیں آیا, تو اس سے فون کر کے پوچھا, مزاج کرسی کی, اور جب اس نے بتایا میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں, وہ اس کے اختیار میں تھی, وہ پریشانی کو دور کرنا اختیار میں تھا, اس نے فوراً فون کر کے اور اس کی پریشانی کو دور کروا دیا, اس کا کام کروا دیا. یہ مخلوق کا حال بتا رہا ہوں. تو اللہ تو صفت خالقیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. جب ان کا کوئی نیک بندہ, کوئی تقوی والا, گناہ سے بچنے والا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے, کسی ابتلا میں پھنس جائے, تو اللہ اس کے لیے ایسے ہی راستہ بناتے ہیں. اسی کو فرمایا ہوا ہے یجعل له مخرجا, کہ ہم راستہ بنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں اس کی. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جہاں سے اس کا گمان اور خیال نہ ہو وہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زبعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تندرستی کا دور تھا, میرے شوہر ہر تیسرے دن فراغت کے لیے جاتے تھے. اللہ اکبر, ہم تو تین وقت کھانا کھاتے ہیں, اس وقت کھانا ہی نہیں ملتا تھا تو کیا ان کو اجابت, تیسرے دن کہیں جا کے اجابت ہوتی تھی. ہم صبح کا ناشتہ بھی ہمارا اچھی طرح ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی ہوتا ہے, رات کو بھی ہم خوب اچھی طرح کھاتے ہیں, اور پھر بھی ہمارے زبانوں پر ناشکری کے الفاظ ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے, ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی عبد الستار کتھوریا صاحب رحمت اللہ علیہ, مدنی مسجد میں اکثر ان کی بات ہوتی تھی, تو وہ فرمایا کرتے تھے ہمارا تو حال یہ ہے کہ دن میں کمانا, رات کو کھانا, صبح کو پکانا. بات تو ذرا ایسی ہے لیکن حقیقت یہی ہے, سچی بات ہے, حقیقت یہی ہے. دن میں کمانا, رات کو کھانا, اور کھانا بھی کس طرح, ٹی وی سامنے رکھ کے, وہ نیٹ لگا ہوا ہے, ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, ایسے مناظر جو ایک غیرت مند آدمی اور سعادت مند آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں. وہ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے, اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے, اور لوگ دیکھتے ہیں, اور نہ ان کو شرم آتی ہے نہ غیرت آتی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ ہے زین لہم سوء اعمالہم, جس کو اللہ تعالی نے فرمایا. دراصل یہ کیفیت کہ مزہ آ رہا ہے, خوب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گناہ میں مصروف ہیں, مزہ آ رہا ہے, کوئی کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی, یہ علامت ہے عذاب کی. اب کوئی کہے یہ عذاب کیسا ہے, اس میں تو مزہ آ رہا ہے, تو مزہ یہ تو جیسے کوئی شربت ہو, خوب گرمی کے موسم میں ٹھنڈا شربت بھی ہو, مزیدار شربت ہو, لیکن اس میں زہر ملا ہوا ہو, تو پیتے ہوئے تو خوب مزہ آئے گا, لیکن پیتے ہی کیا حال ہونا ہے. تو ہمارا اگر توبہ نہ کی تو مرتے ہی کیا حال ہونا ہے. یہی گناہوں میں وہ شربت پیتے رہے جو لذت حرام لذت والا شربت گناہوں کا اور جس میں زہر بھی ملا ہوا ہے اللہ کے عذاب کا وہ شامل ہے اور بس پیتے ہی کیا حال ہونا ہے وہ مرتے ہی کیا حال ہوگا. تو فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے ہم مزین کر دیتے ہیں, مزین کر دیا گیا ان کے برے اعمال کو ان کے لیے. اس میں مزہ آ رہا ہے. وہ ایسے مناظر جو ایک یعنی ہوش مند آدمی ہو جس کی نصیب میں سعادت ہو اس کے لیے یہ ناقابل برداشت مناظر ہوتے ہیں جو آج ٹی وی پر اور یہ انٹرنیٹ پر آتے ہیں. تو اس طرح بیٹھ کے وہ کھانا کھایا جاتا ہے. تو وہ فرماتی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے شوہر تیسرے دن فراغت کے لیے جاتے تھے, کھانا کم مل رہا ہے. حضرت حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مہینہ میرے اوپر اور بلال کے اوپر ایسا گزرا ہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ جس کو بلال کا بغل اپنے اندر چھپا لے. تو مگر ناشکری کا دور دور تک نشان نہیں. اور ہم تین وقت کھانا کھا رہے ہیں, سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے, لباس پہنتے ہیں اچھا, بعض لوگوں کے پاس سواری بھی خوب اچھی ہے, جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, اللہ کی ہر نعمت برس رہی ہے, مگر پھر بھی ناشکری کے کلمات زبان پر. یہ ایک الگ عذاب ہے. تو وہ فرماتی ہیں معمول کے مطابق میرے شوہر ایک مرتبہ تیسرے دن بقیہ غرقت میں وہ گئے فارغ ہونے کے لیے. اور جب فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو ایک چوہا آیا, یہ فارغ ہو رہے ہیں ادھر ایک چوہا آیا, اس نے ایک دینار لا کے رکھ دیا, اشرفی یا سونے کا سکہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, اپنے محاورے میں اشرفی کہہ دیتے ہیں, وہ لا کے اس نے رکھ دیا. پھر گیا اور دوسرا دینار لا کے رکھا, پھر تیسرا لا کے رکھا, پھر گیا چوتھا لا کے رکھا, یہاں تک کہ 17 دینار اس نے لا کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیے اس چوہے نے. اب ان کا تقویٰ دیکھیے, انہوں نے ان دیناروں کو اٹھایا اور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, ان کا حکم کیا ہے یہ پوچھنے کے لیے. یہ ہے پوچھ کے چلنا, یہ ہے اتباع کہ ان کا حکم کیا ہے. واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آئے. فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقداد کیا تم نے ہاتھ ڈالا تھا چوہے کے بل میں؟ عرض کیا جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ہاتھ نہیں ڈالا, چوہا تو خود ہی رکھ کر گیا. فرمایا بس یہ سارا تمہارا ہے, یہ سب تمہارا ہے اور اللہ اس میں برکت دے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں خمس بھی تمہارے لیے نہیں ہے. پالمو انما غنیم تم بن شعی پہننا للہ خمس اولی رسولی, وہ پانچواں حصہ جو جمع کرانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے تمہارے لیے, یہ سب کا سب تمہارا ہے اور اللہ اس میں برکت دے. تو ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ واقعی اللہ نے ان 17 دیناروں میں ایسی برکت دی کہ وہ چلتے رہے, ہم ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہے, یہاں تک کہ وہ دینار جب ختم ہونے والے تھے, یہ اس وقت یہ دینار ختم ہوئے جب میں نے اپنے گھر میں چاندی کے بھرے ہوئے تھیلے نہ دیکھ لیے. یعنی تمنگری کا آسائش کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. مانگے بھائی ہم بنے تو صحیح اللہ کے. ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں وہ کسی آدمی سے پیسے مانگ لیے, ضرورت تھی مانگ لیے, تو اس نے عذر کیا کہ میں نہیں دے سکتا یا کوئی عذر کر لیا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تو کیا ملامت کرتے, اس کو ملامت نہیں کی, فرمایا تنہائی میں آ کر خوب روئے, فرمایا تو نے مانگے کیوں. خوب روتے رہے اور اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے. رات کو جب سوئے ہیں تو آواز آئی کہ بس اب تنگ دستی کا دور ختم, اب تونگری کا دور شروع ہو گیا. اور واقعی اس کے بعد پھر فتوحات شروع ہوئی, ایسی فتوحات شروع ہوئی کہ وہ ان کے انتقال تک جاری نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح یہ بتائیے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں بھی تھا, وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں تو فراغت کے ارادے سے نکلے ہیں, لیکن 17 دینار لے کر لوٹے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب تمہارے ہیں, اللہ ان میں برکت دے, تمہارے بھی ہیں اور برکت بھی دے اللہ ان میں. کثرت تو مقصود بھی نہیں, اصل تو برکت مقصود ہے رزق میں. یہ برکت نہ ہو, برکت کی تعریف یہی ہے قلیل کثیر النفع, کہ کوئی چیز تھوڑی ہو لیکن اس کا نفع زیادہ ہو جائے, تو بس یہ علامت ہے کہ اس میں برکت ہے. کثرت سے ہو مگر برکت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ مجھے اتنا مال مل جائے گا, میں اتنا مال لے کر لوٹوں گا. جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں. تو دو انعام تو یہ ہو گئے, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, دوسرا پہلا انعام یہ ہو گیا کہ اللہ باہر نکلنے کا راستہ, ہر تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. آگے یہ فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اس کی تو مثال آپ نے سنی لی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں, اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں. جن چیزوں کے لیے, جن مقاصد کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سلوٹوں میں اس کو عطا فرما دیتے ہیں. جس رزق کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں, نہ جانے کس طرح پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کے پاپڑ کھانے کو ملتے ہیں. پہلے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر پاپڑ کھانے کو ملتے ہیں, اللہ ایسے ہی عطا فرما دیتے ہیں تھوڑی سی محنت سے. وہ جو جس کے پاس کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں یا مرغیاں ہوتی ہیں, مرغیوں کو وہ دانہ ڈال دیتا ہے, جس کے پاس پلی ہوئی ہو دانہ ڈال دیتا ہے, اور یوں اچھال کر دانہ ڈال دیا جاتا ہے ان کو. وہ مرغیاں اور وہ مرغے ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چنتے رہتے ہیں دانے کو, وہ چنتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر منہ مارتے ہیں کبھی ادھر منہ مارتے ہیں. بہرحال وہ اپنا دانہ اسی طرح چنتے رہتے ہیں. لیکن جس مرغے کو وہ لڑائی کے لیے تیار کرتا ہے, اگرچہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میں بطور تمثیل کے عرض کر رہا ہوں, آج کل تو ایسے بھی جگہ ہیں جہاں اونٹوں کو شراب پلایا جاتا ہے, پہلے اونٹ کو شراب پلا کے, دونوں اونٹوں کو شراب پلا کے پھر ان کی لڑائی کروائی جاتی ہے, اور وہ خونم خون ہو رہے ہیں, ان کے سروں سے خون نکل رہا ہے, جسم سے خون نکل رہا ہے, اور یہ ہنس رہے ہیں مذاق, پتہ نہیں کہ کیا حرکت, کیا کیسا عمل ہے. اس میں مزہ آتا ہے لوگوں کو. جس کے دل میں ذرا سی سلامتی ہو وہ یہ منظر بھی نہیں دیکھ سکتا, اس سے تو یہ منظر ہی نہ دیکھا جائے. ذکر کرتے ہوئے دل کٹتا ہے کہ یہ کیا منظر ہوگا. یہ پہلے شراب پلائی جائے اور پھر وہ جب بدمست ہو جائے وہ اونٹ نشے میں, اور پھر ان کو لڑوا دیا جائے. ایسی مرغوں کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, عام طور سے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے, وہاں سمجھ نہیں ہوتی, اکثر وہاں علماء بھی نہیں ہوتے کہ وہ اس بات کو سمجھائیں. تو وہ مرغوں کو لڑواتے ہیں, وہ مرغے ایک دوسرے کو اچھل اچھل کے وہ نوچتے ہیں. اب ان کی اب ایک دوسرے کی کلغیوں پر حملہ ہوتا ہے اور وہ کلغی پھٹ جاتی ہے, اس سے خون نکلتا ہے اس کو, اور بال نوچتے ہیں, پر نوچتے ہیں, تو اس سے وہ ہنستے ہیں. بس یہ منظر ہوتا ہے. بہرحال میں بطور تمثیل کی عرض کر رہا ہوں کہ جو جس کو مرغے کو لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے, اس کو وہ اپنی گود میں بٹھاتا ہے. میں نے خود دیکھا یہ منظر کہ وہ اپنی گود میں بٹھا کے اور یہ اس طرح ہاتھ کر کے اس میں دانہ رکھ کے اس کو کھلاتا ہے, اور وہ مرغا کھا رہا ہوتا ہے. اس کو اس طرح دانہ نہیں ڈالا جاتا کہ ادھر ادھر منہ مارے, وہ عام مرغیوں کو اور چوزوں کو ویسے ہی دانہ ڈال دیتا ہے. لیکن جس مرغے کو لڑائی کے لیے تیار کرتا ہے, اس کو گود میں لے کر ہاتھ میں لے کر اور وہ دانہ کھلاتا ہے, ہاتھ میں دانہ لیتا ہے, ایک ہاتھ میں اس کو گود میں پکڑتا ہے اور پھر دانہ کھلاتا ہے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ. بس اللہ یہی معاملہ اہل تقویٰ کے ساتھ فرماتے ہیں. جہاں ادھر ادھر مارا نہیں پھرواتے اللہ تعالیٰ, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یہ اللہ تعالیٰ ذلت سے بچاتے ہیں, اور ایسے اللہ رزق عطا فرما دیتے ہیں, سلوٹوں میں رزق عطا ہو جاتا ہے. بزرگوں نے اہل تقویٰ کی, اللہ والوں کی جو نشانیاں ذکر کی ہیں نا, ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے, فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے دیں جو اس کے اہل خانہ کے لیے کافی ہو جائے, مانگنے کی ذلت نہ اٹھانی پڑے. ایک علامت یہ بھی ذکر, تین علامات زیادہ خاص طور, فرمایا کہ جو اتباع سنت, اتباع شریعت, تقویٰ, یہ سب چیزیں بھی دیکھو, مگر تین علامتیں مستضاد دیکھو. ایک تو یہی کہ بقدر ضرورت اللہ رزق کا انتظام فرما دیں جو اس کے اہل خانہ کے لیے کافی ہو, مانگنے کی ذلت نہ اٹھانی پڑے کسی سے, ہاتھ پھیلانا نہ پڑے کسی کے آگے. نمبر دو, ہر وقت کسی بیماری, مصیبت, پریشانی, رنج یا الم میں ہر وقت مبتلا رہے. ایک ختم ہو, ایک پریشانی ختم ہو تو کوئی بیماری آ جائے, بیماری ختم ہو تو کوئی غم آ جائے, بس یہ موت تک یہ سلسلہ جاری رہے, یہ اہل تقویٰ کی خاص علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے, یعنی جو علامت عام طور سے ذکر کی جاتی ہیں ان کے علاوہ تین علامات مستضاد دیکھنی چاہیے اہل اللہ میں, اللہ والوں میں. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو کچھ لوگ برا کہنے والے بھی ہوں, سب اس کی تعریف کرنے والے نہ ہوں, کچھ لوگ اس کو برا کہنے والے بھی ہوں, لیکن برا کہنے والے کون ہوں؟ جو اہل تقویٰ میں سے نہ ہوں, یہ بھی خاص علامت ہے. اگر اہل تقویٰ اس کے خلاف ہیں تو پھر دال میں کچھ کالا ہے, گڑبڑ ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. حکیم الامت فرماتے ہیں یہ جال تقوینی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, ہم نے ہر نبی کا دشمن کھڑا کیا, ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا, یہ جال تقوینی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. یہ بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. اور کیوں ابھارے ہوئے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بڑھ گیا ان سے, خواجہ صاحب فرماتے ہیں بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی ہے, خلق رحمت ہو گئی. اس لیے اللہ اپنے نبیوں کے اللہ نے دشمن کھڑے کیے تاکہ اور تیز پرواز ہو اللہ کی طرف, اور اللہ سے وہ گریاؤں جاری کریں, یا اللہ, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین, الی من تکلونی, الی عدوی یتہجمونی, ام الی قریب ملکتہ امری. یہ کب, یہ مناجات کب کی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ طائف کے موقع پر, جب دشمنوں نے خوب ستایا تو اور مناجات کر رہے ہیں, اور مناجات کر رہے ہیں. یہ بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی, یہ خلق رحمت ہو گئی. یہ رحمت نہیں ہوئی, طائف والوں کا ستانا رحمت نہیں ہو گیا؟ ایسی دعائیں, مناجات, ایسا تعلق مع اللہ اور بڑھ گیا, اور قربت عطا ہو گئی. اس لیے جب نبیوں کا یہ حال ہے تو نبی کے غلام وہ کیسے خالی رہیں گے؟ ان کے بھی دشمن ہوں گے, ان کے بھی مخالفین ہوں گے. تو کچھ لوگ اس کو برا کہنے والے بھی ہوں, مگر وہ برا کہنے والے اہل تقویٰ میں سے نہ ہوں, اللہ والے نہ ہوں, اللہ والے برا نہ کہتے ہیں اس کو. اگر اللہ والے اس سے روکتے ہیں کہ نہ بابا اس کے پاس نہ جاؤ, یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, اس کی مجلس میں نہ بیٹھو, اس کی صحبت نہ اٹھاؤ, پھر سمجھ لیں معاملہ گڑبڑ ہے. جب اہل اللہ اس کے مخالف ہیں, اہل تقویٰ اس کے مخالف ہیں اس شخص کے, تو پھر تو بھائی واقعی دال میں کالا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قید لگائی ہے من المجرمین. باقی اور لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں. اور ہر بیماری, ہر مصیبت میں مبتلا رکھا جائے ہر وقت. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ متواصل الاحزان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, ہر وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تفکرات میں رہتے تھے، تفکرات حضور کو گھیرے رہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور متواصل الاحزان، غم اندوہ آپ ان میں گھرے رہتے تھے غموں میں. تو جب نبی کا یہ حال ہے، نبی کے غلاموں کا بھی یہی حال ہونا چاہیے. جو اسی کو فرمایا، یہ جو ہے نا ہر بیماری ہر مصیبت، کوئی نہ کوئی بیماری مصیبت اس کو ہر وقت لاحق رہے، ایک ختم ہو تو دوسری آ جائے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ بیماریوں میں، ابتلاءات میں، 8 بجے ہیں نا نماز، ابتلاءات میں، مصیبتوں میں انبیاء کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو شخص انبیاء سے جتنا قریب ہوگا، انبیاء سے جو شخص جتنا قریب ہوگا، انبیاء کے راستے پر جتنا زیادہ ہوگا، اس کو اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی اور مصیبتیں آئیں گی اور آزمائشیں آئیں گی. اور رزق اس کے لیے کافی ہو جائے، یہ تو اسی آیت سے جو میں نے پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی سے ثابت ہوا. تو تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے کام اللہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ، جب ایک مخلوق کا جانور کے ساتھ، مرغے کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں لے کر دانا اور ایک ہاتھ میں اس کو اعزاز اور اکرام سے گود میں لے کر کھلا رہا ہو، مخلوق ہو کر جانور کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہو کوئی شخص، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں گے کہ ان کے لیے اور آسانیاں پیدا نہ فرمائیں گے. اور چوتھا اور پانچواں انعام یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یہ چوتھا انعام ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہ پانچواں انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جو اس سے صغائر ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو تقوی کی وجہ سے وہ بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے، اس سے جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بغیر توبہ کے ہی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان گناہوں سے بچو، یعنی کبائر سے، بڑے گناہوں سے اگر تم بچو، جس سے تم روکے جاتے ہو، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے گناہوں کو تو ہم ایسے ہی معاف فرما دیں گے. اور نہ صرف معاف فرمائیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو، وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں عزت والے گھر میں داخل کریں گے، جنت عطا فرمائیں گے ہمیشہ کی. اس آیت سے بھی ثابت ہوا، جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف فرما دیتے ہیں، بغیر توبہ ہی کے معاف فرما دیتے ہیں. اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ چوتھا انعام ہے تقوی کا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کے اللہ عطا فرماتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. نماز تو پڑھی، غیر متقی بھی نماز پڑھتے ہیں، غیر متقی بھی حج کرتے ہیں، سبھی نماز میں آتے ہیں، لیکن جو متقی اللہ والا ہوتا ہے، اس کی نماز کو پر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. اجر اس کو بھی ملے گا، غیر متقی کو بھی ملے گا، بھائی نماز پڑھی ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس متقی کے دیکھیے نا، باپ کو اگر، یہ تو شریعت نے تسلیم کیا ہے اس مسئلے کو، تو کہ اگر باپ اگر وراثت میں سے کسی کو زیادہ دے دے کہ میرے بیٹے کے لیے یہ اور زیادہ ہے، اتنا زیادہ اور دو اس کو، تقوی کی وجہ سے، یا اس کی کوئی فضیلت، حافظ ہے، عالم ہے، اس کی وجہ سے دوسری اولاد سے زیادہ اس کو دے دے، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، جائز ہے اس کا یہ عمل، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ باپ گناہگار اور ناانصاف شمار نہیں ہوگا کہ اس نے اور بیٹوں کو کم دیا، اس کو زیادہ دے دیا، بھائی فضیلت کی وجہ سے زیادہ دیا، اس میں تقوی ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، اس وجہ سے باپ نے زیادہ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ناانصافی نہیں ہے. جب یہاں یہ معاملہ ہے مخلوق کا تو اللہ تعالیٰ بھی یہی معاملہ فرماتے ہیں. نماز سب نے پڑھی، گناہگار نے بھی پڑھی اور متقی اور اللہ والے نے بھی پڑھی، لیکن جو اللہ والے نے پڑھی اور سب کو اجر ملے گا نماز پڑھنے پر روزہ رکھنے پر، لیکن اللہ والوں کو زیادہ مل جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ بڑا چڑھا کر دے دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی دیں گے جو غیر متقی ہیں، لیکن ان کو اتنا نہیں ملتا، ان کو نسبتاً کم ملتا ہے. روزے پر بھی یہی معاملہ ہے اور تمام اعمال پر جن پر اللہ اجر عطا فرمائے سب میں یہی معاملہ ہے کہ ان کو اہل تقویٰ کو اللہ والوں کو زیادہ ملتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ تقویٰ کا راستہ متعین ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل شیء معدن، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، سونے کی اور ہیرے کی، کوئلے کی، یورینیم کی، پلیٹینیم کی، ہر چیز کی کان ہوتی ہے، اس سے وہ چیز نکالی جاتی ہے. ومعدن التقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی جو کانیں ہیں، تقوی کی جو کان ہیں وہ اہل اللہ کے دل ہیں. کسی ایک اللہ والے سے اپنا آپ دل ملا لیجئے، کسی ایک اللہ والے سے دل ملا لیجئے، اس سے مناسبت پیدا کر لیجئے. مناسبت پیدا نہیں کی جاتی، خود ہی ہو جاتی ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، لیکن اس کے لیے آنا جانا پڑتا ہے، اس کا راستہ متعین ہے. دیکھیے صحابہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ کنا نلزم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نتعلم منہ الورع، ہم لوگ حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے، ایک شخص بھائی کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے. لزیمہ یلزموں کے معنی چپک جانا، لازم و ملزوم ہو جانا. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا یدور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے تھے بس حضرت ابو ہریرہ بھی وہیں ہوتے تھے. فتح خیبر کے بعد یہ اسلام لائے، اور آپ دیکھیں کہ یعنی مشکل سے 4 سال ان کو ملے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے، مگر حق ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے، ایسا حق ادا کیا ہے کہ سب سے زیادہ روایات انہی سے ہیں، امت کو سب سے زیادہ احادیث انہی سے پہنچی ہیں، ایسا حق ادا کیا ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں خوب یاد ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایات کا ہونا یہ علامت ہے کہ ان کو حضور سے محبت بہت تھی، عشق تھا. جبھی تو آپ کے ارشادات ان کو یاد ہو گئے. محبت جس سے ہوتی ہے اس کی باتیں خود بخود یاد ہوتی چلی جاتی ہیں، ذہن میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں. تو ایسی محبت کہ ایک طرف صحابی ہوں حضرت ابو ہریرہ، دوسری طرف سید الانبیاء ہوں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں. نتعلم منہ الورع، تقویٰ کا راستہ متعین ہے، کسی ایک سچے متقی کے ساتھ رہنے سے یہ حاصل ہوتا ہے. رزق جو حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ دکان کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، ایسی تقویٰ جو حاصل یعنی اسباب اختیار کرتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا راستہ متعین فرمایا ہے. اس کا ہم ذریعہ، اس کا اختیار کرنا ضروری ہے ہم سب کے، اس کا ذریعہ یہی ہے کہ کسی ایک متقی سے آپ تقویٰ سیکھیے، جس کو علماء بھی مانتے ہوں، کسی اللہ والے نے اس کو کی صحبت اس نے اٹھائی ہو، اس اللہ والے نے اس پر اعتماد کیا ہو. یہ تمام ہمارے بزرگوں کا طریق ہے. تو یہ طریقہ، یہ راستہ ہے تقویٰ کے حاصل کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائے، اور یہ انعامات. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نوافل میں جب یہ آیت پڑھتے تھے تو اپنی تلاوت روک کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. تلاوت روک کر پھر یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری جان کو تقویٰ عطا فرما دیجیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اے اللہ میری جان کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے، تزکیہ فرما دیجیے، انت خیر من زکاہا، آپ ہی تو سب سے بہتر تزکیہ کرنے والے ہیں، آپ سے بڑھ کے کون پاکیزہ کرنے والا ہے، کون پاکیزہ بنانے والا ہے. ماں جب دیکھتی ہے اپنے بچے کو گندا ہے اور اس الٹی کر دی اس نے یا پیشاب کر دیا بہانہ کر دیا نجاست کر دی تو اس کو نہلا دھلا کر اس سے نفرت نہیں کرتی نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر پھر دوبارہ گلے سے لگا لیتی ہے پیار کر لیتی ہے تو یہ ہے اے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا آپ ہی تو اس کے ولی ہیں آپ ہی اس کے مولا اور آقا ہیں میرے میں تو آپ کا غلام ہوں آپ ہی آقا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین